मंगल 10 मार्च के सैरबीन के साथ शफी नकी जामई का सलाम। पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब कहती है कि इंतहा पसंद तंजीम लश्कर जंगवी और जमात उद्दावा ऐसा कुछ नहीं कर रही कि कार्रवाई की जाए। बैरूनी दुनिया में ऐसे बयान को कैसे देखा जाएगा?
ये तमाम चीजें जो है बहुत ही डिस्करेजिंग डेवलपमेंट हैं, जिसको देख के ये पता चलता है ये पाकिस्तान सीरियस नहीं है सालों से।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, मासूमा मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वजीर दाखला शुजा खानजादा ने कहा है कि जमात उद्दावा और लश्कर झंगवी ने अब तक ऐसी कोई चीज नहीं की जिसकी बिना पर उन्हें कानून की गिरफ्त में लिया जा सके। बीबीसी उर्दू सर्विस के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुश्तबा शिद्दत पसंदों की निगरानी के लिए माइक्रोचिप्स इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
1132 लोगों की हमने लिस्ट बनाई है, इसमें वो लोग हैं जो अबेटर्स हैं, फाइनेंसर है ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स या टेररिस्ट को, और चौथी जो है वो फायर ब्रांड स्पीकर हैं। 1132 में से आज तक हमने तकरीबन कोई 700 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। हमने फोर शेड्यूलर जो हैं उनके लिए अभी हमने मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया है, बहुत जल्दी उनको वो पहना दिया जाएगा, चिप लगाएंगे उसको। फोर शेड्यूलर जिधर भी जाएगा वो हमारे डाटा बेस के ऊपर ट्रैक होता जाएगा।
पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में सजाए मौत पर आयद पाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। आसिफ फारूकी।
ये खत 3 मार्च को वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से चारों सूबों को भेजा गया था। इस मुरासले में कहा गया है कि उन तमाम मुजरिमों की सजाए मौत पर अमल करने का बंदोबस्त किया जाए जिनके मुकदमात अदालतों से खारिज हो चुके हैं, और सदर मुमलिकत ने भी उनकी रहम की अपील मुस्तरद कर दी है। इससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमले के फौरन बाद हुकूमत ने सिर्फ दहशतगर्दी में मुलविस मुजरिमों की सजाए मौत पर अमल करने का हुक्म दिया था। इंसानी हकूक कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर की जेलों में 8,000 से जायद ऐसे कैदी मौजूद हैं जिनकी तमाम अपीलें मुस्तरद की जा चुकी हैं।
पाकिस्तान के शुमाली इलाके सकरदू में एक तालिबा के अगवा के बाद गैंग रेप के वाक़े के खिलाफ ख़वातीन ने मरकजी चौक में एहतजाजी धरना दिया है। बल्तिस्तान विमेन फोरम की सदर मिस सुरैया ने बताया कि उन्होंने मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है।
ये नौयत का पहला वाकया है जिसकी वजह से हमारे खवातीन को बाहर निकलना पड़ा, और अगर 10 दिन के अंदर ये कोई स्टेप उठाएंगे तो ठीक है, वरना हम जो है पूरे पाकिस्तान की खवातीन बाहर निकलने पे फिर मजबूर ना करें।
अक्वामे मुत्तहिदा के पनाह गुजीनों के इदारे ने पाकिस्तान में कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुजीनों की रजाकाराना वापसी के लिए काम का आगाज कर दिया है। रिफतुल्ला औरंगज़ई।
UNHCR की तरफ से आज खैबर पख्तूनख्वा के मकामी अखबारात में एक इश्तिहार शाया किया गया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे महाजरीन जो रजाकाराना तौर पर अपने वतन जाने का फैसला कर चुके हैं उनकी महफूज और बावकार वतन वापसी के लिए ताउन किया जाएगा। इश्तिहार के मुताबिक ऐसे अफगान महाजरीन जिनके पास PRO का कार्ड मौजूद हो और जिसकी मियाद इस साल के आखिर में ख़त्म हो रही हो, उनको अफगानिस्तान वापसी पर UNHCR की जानिब से $200 की इमदाद दी जाएगी। इश्तिहार में ये भी कहा गया है कि अगर एक गिराना 6 अफराद पर मुश्तमिल हो तो उन्हें $1200 इमदाद मिलेगी।
श्रीलंका में जेरे हिरासत अफराद की पुरेसरार गुमशुदगियों के खिलाफ मुहिम चलाने वाली खातून जिया कुमारी बालंद्रन को रिहा कर दिया गया है। तमिल अकलियत से ताल्लुक रखने वाली ये खातून बगैर किसी जुर्म के 1 साल से कैद में थी। उनके अलावा दूसरे 15 अफराद को भी रिहा कर दिया गया है और इस रिहाई को मुल्क के नए सदर मैत्रीपाला सिरिसेना के दौरे बरतानिया से जोड़ा जा रहा है। बर्मा में बलवा पुलिस ने एक नए कानून के खिलाफ तलबा के एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि नया कानून तालीमी आजादी पर कदगन लगाता है। पिछले हफ्ते से बलवा पुलिस ने 150 के करीब तलबा का घेराव कर रखा है जिन्होंने 1 माह पहले मंडाले से यगून तक मार्च शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक रखा है। सीनियर अमरीकी सिफारतकार समांथा पावर ने बाज यूरोपियन ममालिक की जानिब से फौजी अखराजात की मद में दी जाने वाली रकम में कमी पर तश्वीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि दुनिया को बोको हराम जैसे शिद्दत पसंद गिरोहों से खतरात लाहक हैं और उनसे निपटने के लिए बड़ी फौजी इमदाद की जरूरत है।
The number of missions that require advanced militaries
کہہ رہی ہیں کہ دنیا بھر میں جاری فوجی مہمات میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہو رہا ہے، چاہے وہ ایبولا کا مشن ہو جس میں برطانیہ اور فرانس اور ہم نے اپنی فوج بھیجی، ایبولا بحران سے نمٹنے والی ہماری ہی فوج 3,000 کے قریب تھی، یا پھر دولت اسلامیہ کے خلاف فوجی مہم جس میں ہم 60 ممالک کے اتحادیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان خطرات میں کمی نہیں آئی، یہ مزید پھیل رہے ہیں اور مزید جگہوں پر زیادہ حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ موسیقی کی دنیا کا بڑا عالمی اعزاز میوزک پرائز اس برس قوت سماعت سے محروم سکاٹش ڈرمر کو ملا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں،
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک بھر میں سزائے موت پر عائد پابندی کو فوری طور پر ختم کرتے ہوئے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ اس سزا پر عمل کیا جائے۔ اس کی تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خانزادہ کہتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسند تنظیمیں جماعت الدعویٰ اور لشکر جھنگوی نے فی الحال ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ اس وقت شدت پسندی کے کئی تشدد آمیز واقعات ایسے ہیں جن کی ذمہ داری کالعدم لشکر جھنگوی قبول کر چکی ہے۔ بی بی سی کی نامہ نگار شمالہ جعفری نے شجاع خانزادہ سے اس بارے میں بات کی اور پہلے یہ جاننا چاہا کہ کیا ان کی حکومت ان انتہا پسند تنظیموں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
بالکل جی، یہ تو ہمارے سارے جتنے بھی ہیں یہ پروسکرائب آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے پنجاب میں تقریباً 14 ہیں، اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں یا یہ اس ایمبٹ میں آ جاتے ہیں جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے۔ اور دیکھیں، اس زیرو ٹالرنس ہے، دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اسی نے تو سارا 14 سال ہمیں خراب کر کے رکھ دیا ہے، وہ چیز ہم نے ختم کر کے رکھ دی ہے۔ تو اٹ از ناؤ زیرو ٹالرنس اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی ناؤ۔
ابھی تک انہوں نے کچھ ایسے نہیں کیا کہ وہ قانون کے نرغے میں آ جائیں؟
نہیں، ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی ہم جائیں گے، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہے ہیں، ہم ساری چیزوں کو ایک ساتھ لپیٹے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم نے پہلا فیز شروع کیا، اس کے بعد دوسرا فیز آئے گا، پھر تیسرا فیز آئے گا، اور اس طرح چلیں گے ہم آگے۔
تو سر، جو ملٹری کورٹس میں کیسز پنجاب بھیج رہا ہے وہ کتنے ہیں؟ سنا ہے کہ پہلے کافی زیادہ تھے، لیکن اب شاید یہاں پہ کورٹس نے فیصلے جلدی سنانے شروع کر دیے اور اب کم لوگ رہ گئے ہیں اس کے اندر۔
ملٹری کورٹس میں ہم نے پہلے جو پریپیئر کیے تھے وہ تقریباً ہم نے 43 کیسز پریپیئر کیے تھے، اور یہ بھی ہم نے ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے بیٹھ کر کے، جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، وہ ہم نے پریپیئر کر لی۔ اس میں پھر کافی کیسز جو ہیں وہ کورٹ نے آلریڈی ڈیسائڈ کر لیے۔ مجھے خوشی ہے کہ کورٹس بھی بڑی اسپیڈی طریقے سے ابھی کام کر رہی ہے اور کافی کیسز ڈیسائڈ ہو گئے۔ اس میں ابھی تقریباً کوئی 7 کیسز رہ گئے جو کہ ملٹری کورٹس پہ جائیں گے۔ میرا خیال نیکسٹ منتھ، اسی منتھ میں ملٹری کورٹس قائم ان کا ہو جائے گا، دیز کیسز ول گو۔ اس کے بعد پھر جو بھی ٹیررسٹ کیسز ہیں، ٹیررسٹ لنک کیسز ہیں، وہ سارے پھر ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے۔ جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
کچھ عرصے پہلے، کچھ ہفتے پہلے، انٹرنیشنل میڈیا میں خبر آئی تھی کہ داعش کے کچھ لوگ لاہور سے پکڑے گئے ہیں۔ کہا یہ گیا الیجڈلی کہ ایک داعش کا کمانڈر یہاں سے لاہور سے گرفتار ہوا ہے، جو کہ ریکروٹمنٹ بھی کر رہے تھے لوگوں کی۔ تو داعش کے حوالے سے کیا پنجاب گورنمنٹ نے کیا کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے، اور کیا یہ بات درست ہے کہ کوئی ایسے شخص گرفتار کیا گیا تھا یہاں لاہور؟
ان کا کوئی انفراسٹرکچر یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر کچھ ٹی ٹی پی کی سپلنٹر آرگنائزیشنس تھی، اس میں کچھ آرگنائزیشن ایسی ہے جنہوں نے بغدادی کے ساتھ الائنس کر لیا ہے، لیکن ان کا کوئی کمیونیکیشن نیٹورک اسٹیبلش نہیں ہے، ان کا کوئی گراؤنڈ کے اوپر انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے وال چاکنگ داعش کی ہے فیور میں، ان لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے۔ ان سے جب انٹروگیشن ہوتی ہے تو وہ کسی ٹی ٹی پی کے ساتھ لنک ہوتے ہیں, ناٹ ڈائریکٹلی ود داعش, بٹ وی آر آن دا واچ.
ریکروٹمنٹ وغیرہ کوئی کر رہا ہو داعش کے لیے؟
ہمیں پتہ لگا تھا کہ کوئی لوگ ڈالرز دے رہے ہیں اور ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کو لے جا رہے ہیں, اسپیشلی ان کا جو سید خان ہے ہو از فرام ون آف دا ٹی ٹی پی اور اگزئی ایجنسی کا ہے, اس کا تھا, لیکن ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. آن گراؤنڈ وی ہیو ناٹ گاٹ اینی تھنگ. رول آؤٹ ہم نہیں کرتے ہیں, لیکن ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ فار ایوری باڈی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خانزادہ, جن سے ہماری ساتھی شمائلہ جعفری بات کر رہی تھیں. میں نے جماعت الدعویٰ اور لشکر جھنگوی کے سلسلے میں محمد عامر رانا سے بھی بات کی, جو پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس سے وابستہ ہیں. میرا ان سے سوال تھا کہ پاکستان کے قانون اور اعلانات کے لحاظ سے جماعت الدعویٰ کی حیثیت ہے کیا؟ کیا یہ دہشت گرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے؟ کیا یہ کالعدم تنظیم ہے؟ کیا اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی ہے؟ کیا معاملہ ہے کیا؟
یہ دیکھیے, جماعت الدعویٰ پاکستان نے اس کے اوپر کوئی باضابطہ پابندی نہیں لگائی. ہاں, انٹرنیشنل اوبلیگیشن کچھ نہیں, یو این کی جو سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن کے اس کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کے لیے لازمی تھا, اس کے لیے انہوں نے اس کو کچھ امپلیمنٹ کیا, لیکن جماعت الدعویٰ نے اس کو کورٹ کے اندر چیلنج کیا اور جہاں سے اس کو ریلیف بھی مل گیا. اور خاص طور پہ جو اس کے چیریٹی کے جو پروجیکٹس تھے, حکومت نے انہیں کہا اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ہاں, اور خاص طور پہ جو ان کا آرگومنٹ تھا کورٹ میں, وہ انہوں نے کہا کہ ان کا ایل ای ٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس بیس کے اوپر ان کو ریلیف ملا.
ٹھیک ہے, تو کیا کہیں گے محمد عامر رانا صاحب, پنجاب میں بھی اس کے لیے ایک نرم گوشہ ہے یا دوسرے صوبوں میں بھی ایسی ہی پالیسی ہے؟
دیکھیے, یہ جو سوال ہے جماعت الدعویٰ کے متعلق, اس کے اوپر پورا کا پورا جو ایکشن پلان ہے یا جو ریزولو ہے,
جی جی,
اس کو مشکوک بنانے کی شاید کوشش کی جاتی ہے. ہاں, یہ ایک بڑا چیلنج ہے جماعت الدعویٰ کا, ایل ای ٹی کا, لیکن یہ اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے جو چیلنج ٹی ٹی پی یا اس سے منسلک جو گروپ ہیں ان کی طرف سے درپیش ہے.
ٹھیک, تو لشکر جھنگوی کی مثال لی ہے, اس کی محمد عامر رانا صاحب کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ کالعدم تنظیم ہے, اور اگر ہے تو کیا اسے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے لشکر جھنگوی کو؟
اسے بالکل, یہ سب سے پہلی جو تنظیمیں جو بین کی گئی ان کے 9/11 سے پہلے, اس میں یہ لشکر جھنگوی اور سپاہی محمد شامل تھے. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دیکھیے کہ ریاست کا جو ادارے ہیں ان کا بھی پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ مومنٹ سیکٹیرین آرگنائزیشن کو ختم کرنے کے اوپر رہا ہے, اور وہ گروپ جو پاکستان کے لیے انٹرنل اس کے لیے زیادہ مسائل پیدا کرتے تھے, تو یقیناً اس کے خلاف سب سے زیادہ جو ایکشن پاکستان میں جن گروپوں کے خلاف ہوئے, تو ان میں کہا جا سکتا ہے اس سپاہی محمد اور لشکر جھنگوی.
تو میں اپنے سامعین کی سہولت کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں محمد عامر رانا صاحب, کہ دہشت گردی کے ایسے کون کون سے بڑے واقعات ہیں جن کی ذمہ داری لشکر جھنگوی قبول کر چکی ہے؟
دیکھیے, وہ تو 90s کے اندر تو ٹارگٹ کلنگ کا تھا, اور جس میں بڑے بیوروکریٹ سیاستدان جو مذہبی اسکالر تھے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اس کے بعد کئی ایسے منصوبے پاکستان کے اندر ہیں, جیسے ان کو ان کے اوپر شک تھا کہ ان کے کچھ سیلز نے سپورٹ کیا تھا امیران بیس کے اندر لاجسٹک پرووائڈ کی, تو ایک کوآرڈینیشن ان کی القاعدہ کے ساتھ, ٹی ٹی پی کے ساتھ, اس کے اندر ان کی رہی ہے, تو اس میں دو رائے نہیں ہے.
یہ تھے محمد عامر رانا, جو پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز سے وابستہ ہیں. پاکستان کی حکومت نے شدت پسندوں کے خلاف جنگ میں امریکہ, افغانستان اور دوسرے مغربی ممالک سے تعاون کا وعدہ کر رکھا ہے, مگر کیا یہ ممالک پاکستان کے اندر شدت پسندوں کے بارے میں جو رویہ ہے اس سے مطمئن ہے؟ میں نے یہی سوال واشنگٹن میں ڈاکٹر احسان احراری سے کیا, جو امریکی محکمہ دفاع کے لیے مشیر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں.
جی نہیں, بالکل مطمئن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ میں مشکل یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف ایک طرح کی پالیسی چلا رہے ہیں, اس تعلق سے اس کو کچھ امید افزا ہے, مگر نواز شریف اس تعلق سے چپ چاپ ہیں, وہ امید افزا نہیں ہے. ابھی آپ کی پنجابی گورنمنٹ بولتی ہے کہ وہ لشکر طیبہ اور جھنگوی میں کوئی رانا حرکت نہیں کی ہے. یہ تو بہت ہی شاکنگ ہے اسٹیٹمنٹ ہے ان کا. تو اس طرح کے جب بیانات آئیں گے, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جیلوں میں جو ہے ریڈیکلائزیشن بے حد انٹینس ہے, اور آپ کی پولیس میں جو ہے یہ دہشت گردوں کے تعلق سے ہمدردیاں پھیلی ہوئی ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ہی ڈسکریجنگ ایلیمنٹس ہیں, بہت ہی ڈسکریجنگ ڈیولپمنٹس ہیں, جس کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سیریس نہیں ہے اس تعلق سے.
اچھا, تو خود آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا جماعت الدعویٰ اور لشکر جھنگوی کے بارے میں, مبینہ پاکستان کا نرم رویہ کیا پیغام دے رہا ہے خاص طور پر امریکیوں کو, حکومت امریکہ کو؟
پیغام یہ دے رہا ہے کہ پاکستان سیریس نہیں ہے اس تعلق سے, اور ایک بہت اہم لیکن پیغام یہ دے رہا ہے کہ پاکستان ان دونوں جماعتوں کو شیعوں کے تعلق سے, جھنگوی کو شیعوں کے تعلق سے استعمال کرنے کے تیار ہے, اور لشکر طیبہ کو خصوصاً انڈیا کے تعلق سے ایز اے فارن پالیسی ٹول استعمال کرنے کے لیے پاکستان نے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا کم از کم.
کہیں
یہ دونوں بہت ہی خطرناک چیزیں پاکستان کے لیے.
تو ڈاکٹر احسان راجی صاحب, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کر تو رہا ہے بہت کچھ شدت پسندی کے خلاف, مگر دنیا پھر بھی مطمئن ہونے کا نام ہی نہیں لیتی, اس کی رٹ یہی ہے کہ جو مور؟
ہاں نہیں, یہ ہو سکتا ہے, آپ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, مگر اس میں کچھ سبسٹینٹیو ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے. ابھی دیکھیے یہ آپ کے اشرف غنی اور نے بہت ہی اپیزنگ تعلق رویہ اختیار کیا پاکستان کے تعلق سے, بہت خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ, پاکستان سے کوآپریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ, مگر میں نے دیکھا نہیں کہ فی الحال, میری سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کس طرح سے پالیسی بدلی, اور وہ پالیسی بھی دہشت گردوں کے تعلق سے ہی ہے, ٹی ٹی پی تعلق سے رویہ ہے پاکستانی آرمی کا, وہ بہت امید افزا ہے, مگر لشکر جنگی کے تعلق سے جو پاکستانی گورنمنٹ کا رویہ ہے بہت مایوس کن ہے, اور یہ آپ کے لشکر طیبہ کے تعلق سے اتنا ہی مایوس کن ہے. یہ دونوں جوانوں کو بین کرنا چاہیے, یہ حافظ سعید کو جنگ کو جیل بھیجنا چاہیے, یہ تمام اسپیسیفک میجرز لیں پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان, اور پنجابی جو پروینشل گورنمنٹ کو بولیں کہ چپ چاپ رہے, آپ پالیسی پاکستانی گورنمنٹ بناتی ہے, آپ پروینشل گورنمنٹ پالیسی نہیں بناتی دہشت گردوں کے تعلق سے, وہ پاکستانی گورنمنٹ کی پالیسی کو فالو کیجیے. تو اس طرح کے مکس سگنلز اگر نہ آئے پاکستان سے, تو لوگ اس میں جو ہے جو پاکستان کو اسٹڈی کر رہے ہیں خصوصاً امریکہ میں اور ویسٹ میں, وہ مطمئن ہوں گے. اس کے اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو پھر ان کا اطمینان ہونا, مطمئن ہونا اس تعلق سے ناممکن ہے.
امریکی محکمہ دفاع کے لیے مشیر واشنگٹن سید تھے ڈاکٹر احسان احراری. پاکستان کی حکومت کی طرف سے جب جب ایسے بیانات آتے ہیں کہ جماعت الدعویٰ یا لشکر جھنگوی جیسی شدت پسند تنظیموں کے کسی قابل گرفت کارروائیوں ملوث ہونے کے شواہد نہیں, تو بیرونی دنیا پر پاکستان کا کیسا تاثر جاتا ہے, ساکھ پاکستان کی کیا بنتی ہے؟ یہی سمجھنے کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی احمد رضا نے سفارتکاری کے میدان کو بڑا قریب سے دیکھنے والے اشرف جہانگیر قاضی سے بات کی, جو امریکہ, دہلی, چین, روس اور شام جیسے ملکوں میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں.
وہ تو بیرونی دنیا سے آپ کو پوچھنا ہوگا, میں اندرون پاکستان ہوں اور پاکستانی شہری ہوں, تو میں آپ کو بیرونی دنیا کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں. اپنی رائے تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کچھ تو کہیں گے اس میں کچھ تضاد ہے, کیونکہ پشاور کے ٹریجڈی کے بعد جو اسکول پہ وہ حملہ ہوا اور بچے مارے گئے, تو وہاں تو کہا گیا کہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہوگا بٹوین گڈ اینڈ بیڈ طالبان یا گڈ اینڈ بیڈ ملٹنٹس اور انتہا پسند جو لوگ تنظیمیں ہیں. اب یہ سمجھا جائے گا شاید کہ یہ پرانے جو تفریق تھی یہ پھر سے ابھر رہا, اور کیونکہ وہ ہمارے فارن منسٹر نے ایک بیان دیا تھا, شاید اس کی کلیریفیکیشن آئی کہ وہ تنظیم جو پاکستان کے خلاف کاروائی نہیں کرتے ہیں تو وہ اور کیٹیگری میں آتے ہیں, اور جو پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ اور کیٹیگری میں آتے ہیں.
یہ بی بی سی سے بات چیت میں ہی انہوں نے یہ بات کہی تھی ہماری ساتھی امبر شمسی سے. جی
جی جی جی, تو یہ تو غالباً یہ سمجھا جائے گا کہ وہ عزم جو تھا اور ڈٹرمنیشن جو تھا وہ اس ٹریجڈی کے بعد, اب کچھ وہ نظر ثانی کے بعد شاید وہ اس پالیسی میں کچھ کم و بیشی وہ آئی ہے.
تو اس سے یہ جو پاکستان میں آرمی پبلک اسکول پشاور پہ حملے کے بعد سے ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے سسپیکٹڈ ملیٹنٹس کے خلاف, مشتبہ جنگجوؤں کے خلاف یا قلعدم تنظیموں کے خلاف, تو اس کے مقاصد بھی متاثر ہو سکتے ہیں اگر ہماری سوچ میں ہی یہ کلیئرٹی نہ ہو, یہ وضاحت نہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے.
اب کہا گیا کہ ہمارے دشمن یہ جتنے اندرونی تنظیمات ہیں جو ٹارگٹ کرتے ہیں ہمیں, یہی ہمارا نمبر ون دشمن ہے, بلکہ ہندوستان پر بھی وہ نمبر لے جاتے ہیں. یہ ہمارے سابق جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے کہا, اور غالباً یہ موجودہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کی بھی رائے ہے, یہی ہے. اور اگر ہم تفریق کرنے لگ جائیں گے تو یہ تو سارے ایک, ان کے تو آپس میں تعلقات ہیں, ان کا جو جو اوور آل جو نظریہ ہے وہ ایک ہے, اہداف بھی ایک ہیں. ہاں, ٹیکٹکس میں فرق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب تک یہ دنیا یہ سمجھے گی, اور ہمارے پڑوس میں بھی اگر یہ پوائنٹ ویو ہو کہ ہمارے ان کے ساتھ ابھی بھی کافی وہ روابط ہیں, تو شاید یہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے ہماری پالیسیز پہ.
یہ تھے اشرف جہانگیر قاضی, سابق سفیر پاکستان کے متعدد ملکوں میں, جن سے ہمارے ساتھی احمد رضا بات کر رہے تھے. اور اب سیربین میں واشنگٹن سے براہ راست شامل ہو رہے ہیں مسٹر عارف جمال, جو شدت پسندی کے موضوع کو بڑا قریب سے سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. عارف جمال صاحب, چھوٹتے ہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جماعت الدعویٰ اور لشکر جھنگوی سے جو متعلق بیان دیا ہے پاکستان میں حکومت پنجاب کے وزیر داخلہ نے, کیا ہے اس کی اہمیت, کیسے دیکھا جائے اس کو؟
جی, اس بیان نے اس تمام امید پر پانی پھیر دیا ہے جو تھوڑی بہت مغرب میں پیدا ہوئی تھی دسمبر میں پشاور کے حملے کے بعد. جب دسمبر میں پشاور کے اسکول پر حملہ ہوا تو امریکہ میں اور یورپ میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ واقعی پاکستان نے اس کو ویک اپ کال کے طور پر لیا ہے, اور چونکہ یہ آرمی کے آفیسرز کے بچوں پر حملہ ہوا ہے تو امید کی جا رہی تھی کہ اب پاکستان سیریس ہو کر اس کو اپنی جنگ اپنا کے کرے گا, جو کہ اس کی پاکستان کی ہی جنگ ہے. مگر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فوراً اس کے بعد پاکستان کے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ برے طالبان جو نہیں حملہ کرتے وہ ان کو ہم کیوں کچھ کہیں, جیسے ستاج عزیز نے کہا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حقیقت سے جو تھوڑی بہت امید تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس بیان کے بعد تو بالکل ہی امید ختم ہو گئی ہے, اور مجھے کافی زیادہ اس پر حیرانی ہوئی ہے, کیونکہ 10-15 سال سے حکومت کا ہر بیان یہی آتا تھا جو حملہ ہوتا تھا دہشت گردی کا, وہ کہتے تھے جی لشکر جھنگوی نے کیا ہے. وہ کسی نے بھی کیا ہو وہ لشکر جھنگوی پر کیا جاتا تھا. مگر جب جی ایچ کیو پر حملہ ہوا کچھ سال پہلے, تو جنرل کیانی نے جب ملک صاحب کے ساتھ ڈیل کی کہ وہ اس کو ہیلپ کرے آرمی کو اس حملہ آوروں سے چھڑانے کے لیے, تو اس وقت ان کو یہ کہا گیا تھا ملک صاحب کو کہ آپ کو رہا کر دیں گے. تو اس کے بعد لشکر جھنگوی کے متعلق پاکستانی ریاست کافی سافٹ ہو گئی تھی. تو اب لگتا ہے کہ لشکر جھنگوی اور جماعت الدعویٰ دونوں ہی پیاری جماعتیں بن گئی ہیں پاکستانی افواج کی.
محترم عارف جمال صاحب, بہت بہت شکریہ. حکومت پاکستان نے مختلف نوعیت کے جرائم کی بنیاد پر سزا پانے والے تمام قیدیوں کی سزا پر, سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزا پر عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. اس نئے حکم کا مقصد ہے کیا, اور پہلے اور اسی نوعیت کے اب کے بیان میں فرق کیا ہے؟ اس پر میں نے اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی سے بات کی, اور پہلے سرکاری حکم کی تفصیل پوچھی.
دیکھیے شفیع, وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے ایک مراسلہ بھیجا گیا ہے چاروں صوبائی حکومتوں کو, جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبے میں جو سزائے موت کے منتظر قیدی ہیں, یعنی جن کی تمام اپیلیں سپریم کورٹ سے بھی خارج ہو چکی ہیں اور ان کی رحم کی اپیل بھی صدر مملکت نے مسترد کر دی ہے, ان کی سزائے موت پر عمل درآمد جو ہے اس کو شروع کیا جائے. یہ خط جو ہے 3 مارچ کو لکھا گیا تھا وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے صوبوں کو, اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو تمام قیدی یعنی جن کی سزائے موت کی اپیلیں سباب تمام فورم وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں, ان کی سزائے موت جو ہے ان پر فوری طور پہ عمل شروع کر دیا جائے.
ٹھیک ہے, تو سوال یہ ہے کہ حکومت نے 16 دسمبر کے اے پی ایس حملے کے بعد بھی تو फांसियों पर से पाबंदी हटाई थी ना, तो फिर इस नए हुक्म में नई बात क्या है?
नई बात इसमें यह है शफी के जो 16 दिसंबर के APS के बाद जो हुकूमत ने फांसियों पे पाबंदी हटाई थी वो सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस मुजरिमों के लिए थी। आज ये जो तफसील हमें मिली है, जो 3 मार्च को जो ख़त लिखा गया है, ये तमाम उन मुजरिमों के लिए है जिनको किसी भी मुकदमे में, चाहे वो कत्ल का था या डकैती का था या जो भी था, तमाम मुलजिमों के लिए जो है ये पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है।
तो इस्लामाबाद से ये थे हमारे साथी आसिफ फारूकी। हालात हाजरा का प्रोग्राम सहरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। भारत अपने आवाम के लिए सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम नाफिज करने को है, तफसील आया चाहती है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा।
शुमाइला जाफरी BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान BBC पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद BBC इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुर्रशीद शकूर BBC दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक BBC इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर BBC श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी BBC इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
और अब खेलों के अहवाल ज़ीशान हैदर के साथ।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में आज पूल बी से खेले गए मैच में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर आलम ए कप में अपनी मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली है। टॉस जीतकर आयरलैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो पूरी टीम 259 रन बनाकर आउट हो गई। विलियम पोर्टरफील्ड 67, नील ओब्रायन 75 रन के साथ नुमाया रहे। 260 रन का हदफ भारतीय टीम ने 37 ओवरों में 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहली विकेट की शराकत में शानदार 174 रन बनाए। शिखर धवन 100 और रोहित शर्मा 64 रन बनाकर आउट हुए। भारत की आयरलैंड के खिलाफ इस जीत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम को अब भी अपने आखिरी पूल मैच में आयरलैंड को शिकस्त देना होगी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स आलमी कप में अपनी मौजूदा कारकर्दगी पर काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का कहना है कि जब तक दूसरी टीम के बल्लेबाज उनके खिलाफ जारहाना बल्लेबाजी नहीं करते उनके लिए विकेट हासिल करना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि बल्लेबाज उन पर अटैक करें, जबकि फास्ट बॉलर वहाब रियाज का कहना है कि ज्यादातर कवानीन बल्लेबाजों के हक में है इसलिए बॉलर्स के लिए विकेटें लेना आसान नहीं है। वहाब रियाज पाकिस्तान की जानिब से 11 विकेटें लेकर अब तक के कामयाब बॉलर हैं। और फुटबॉल के FA कप में गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में आर्सेनल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी है। आर्सेनल से FA कप के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर लुई वैन गॉल का कहना था, मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारी अव्वलीन तरजीह है और एक मैनेजर खिलाड़ी और क्लब की हैसियत से आप टाइटल जीतना चाहते हैं लेकिन आप अब टाइटल नहीं जीत सकते। दूसरी जानिब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक कप्तान रॉय कीन का कहना है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड सीजन के आखिर में टॉप 4 टीमों में ना हुई तो ये बहुत बुरा होगा। उनका मजीद कहना था कि मैनेजर लुई वैन गॉल को आर्सेनल से शिकस्त के बाद शदीद तनकीद का सामना करना पड़ सकता है लेकिन उन्हें कामयाबी के लिए मजीद 3 से 4 साल लगेंगे और उन्हें मौका देना भी चाहिए।
खेलों का अहवाल ज़ीशान हैदर की ज़बानी। 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो चीन में जो लोग IS से ताल्लुक़ रखते हैं तरबियत लेकर के वापस आए हैं, चीन ने उनकी पकड़ धकड़ की है। और दूसरी खबर ये कि भारत अपने आवाम के लिए सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम नाफिज करने की राह पर जा रहा है। दोनों का अहवाल आने को है लेकिन यहाँ आता है सैरबीन का नस और इस मौके पर आती हैं ख़ास ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। आज खबरों की जिम्मेदारी है मासूमा मलिक की।
पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वजीर दाखिला शुजा खानजादा ने कहा है कि फिलवक्त जमात दावा और लश्कर जंगबी ने अब तक ऐसी कोई चीज नहीं की जिसकी बिना पर उन्हें कानून की गिरफ्त में लिया जा सके। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में सजाए मौत पर आयद पाबंदी को फौरी तौर पर खत्म करते हुए सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की है कि सजाए मौत के जिन मुजरिमों की तमाम अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं उनकी सजाओं पर कानून के मुताबिक अमल किया जाए। पाकिस्तान के शुमाली इलाके सकरदू में एक तालिबा के अगवा के बाद गैंग रेप के واقعے کے خلاف خواتین نے احتجاجی دھرنا دیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے حکام کو 10 دن کی مہلت دی ہے۔ سری لنکا میں زیر حراست افراد کی پراسرار گمشدگیوں کے خلاف مہم چلانے والی تمل خاتون جیا کماری بالندرن کو گرفتاری کے 1 سال بعد رہا کر دیا گیا ہے، اور دبئی میں ایک تعمیراتی کمپنی کے سینکڑوں غیر ملکی مزدوروں نے ناموافق حالات اور اجرتوں کے تنازع پر احتجاج کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے معصومہ ملک سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں تقریباً 50 کروڑ لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ملک کی نئی حکومت نے لوگوں کو غربت سے باہر نکالنے کے لیے سوشل سیکیورٹی یا سماجی تحفظ کی ایک بڑی اسکیم کا اعلان کیا ہے، لیکن اربوں ڈالر مالیت کی یہ فلاحی اسکیمیں محض ایک سیاسی نعرہ ہیں یا واقعی ان پر عمل ہو بھی سکتا ہے؟ پیش ہے دہلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
2 برس قبل ممبئی کے ایک نوجوان محمد یوسف کی زندگی اس وقت پوری طرح بدل گئی جب ایک ریل حادثے میں ان کا ہاتھ کٹ گیا اور چوٹ سے دونوں پیر مفلوج ہو گئے۔ یوسف نے ابھی ملازمت کے لیے تربیت شروع ہی کی تھی، ان کے گھر والوں پر مصیبت آ گئی۔
اکیلے کمانے والے ہیں بابو، وہاں کا تو خرچہ بہت۔
یوسف کی ماں سالو بیگم نے بتایا کہ ان کے پاس یوسف کے آپریشن کے لیے پیسے نہیں تھے، انہوں نے آپریشن کے لیے قرض لیا اور ابھی تک اسے ادا نہیں کر سکے ہیں۔ یوسف کے علاج کے لیے ان کے گھر والوں کو اپنا خرچ کاٹنا پڑا ہے۔ بھارت میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صحت کا بیمہ کرا رکھا ہے۔ علاج کافی مہنگا ہونے کے سبب غریب لوگوں کی رسائی سے باہر ہو چکا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہر برس لاکھوں لوگ صرف کسی بیماری کا شکار ہونے یا جسمانی چوٹ کے سبب غربت میں چلے جاتے ہیں۔ حکومت نے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے سماجی تحفظ یا سوشل سیکیورٹی کی ایک اسکیم تجویز کی ہے۔ اس کے تحت ملک کے سبھی غریب لوگوں کے لیے بہت معمولی پریمیم پر پینشن اسکیم اور 18 سے 50 برس کے لوگوں کے لیے حادثاتی اور زندگی بیمہ کرانے کی تجویز ہے۔ ان فلاحی اسکیموں پر اربوں ڈالر کی رقم صرف ہوگی۔ یہ پیسے حکومت کس طرح حاصل کرے گی یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن ارون کمار جیسے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اس بڑی اسکیم کا کامیاب ہونا مشکل نظر آتا ہے۔
If you're talking about universal insurance system as a substitute to universal health care, then probably it won't work.
ارون کمار کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یونیورسل بیمہ کی بات کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سبھی کے لیے معالجے کے نظام کا متبادل نہیں بن سکتا۔ صحت بیمہ کو سبھی کے لیے علاج کے نظام سے منسلک کرنا ہوگا۔ اگر غریب لوگوں کو اچھے اسپتالوں اور ڈاکٹروں تک رسائی نہیں ہوگی تو یہ بیمہ اسکیم کسی کام کی نہیں ثابت ہوگی۔ حکومت نے ان فلاحی اسکیموں کو ایک مخصوص قومی شناختی کارڈ اور بینک کھاتے کے ایک دوسری قومی اسکیم سے منسلک کر دیا ہے، لیکن 50 کروڑ لوگوں کے لیے اس طرح کی مالی اسکیم شروع کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ لیکن تجزیہ کار جے شری سین گپتا کہتی ہیں کہ یہ مشکل نہیں ہے۔
Look at the how China does it and then we should just copy it, because if they can reach every villager, then why can't we reach every villager also?
جیشری کہہ رہی تھی کہ چین کا پروگرام دیکھیے، ان کا طریقہ کار اختیار کیجیے، اگر وہ ہر دیہی باشندے تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس صحیح طریقہ کار اور نظام ہونا چاہیے۔ بھارت میں لیبر فورس کا 92% حصہ غیر منظم سیکٹر میں ہے، یعنی اس سیکٹر میں 45 کروڑ مزدور کام کرتے ہیں۔ ان اسکیموں سے غریب لوگوں کی زندگی میں یقیناً بہتری آ سکتی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 10 برس میں غریبی پر قابو پانے کے لیے کئی فلاحی اسکیموں کا اعلان کیا گیا، لیکن اگر ان کے نفاذ کا جائزہ لیں تو اس کا ریکارڈ اچھا نہیں رہا۔ اس پس منظر میں حکومت کی نئی سماجی اسکیمیں اعلان کے طور پر تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا وہ واقعی ملک کی غریب آبادی کی بہتری کے لیے نافذ کی جا سکیں گی؟ یہ صرف آنے والا وقت بتا سکے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
شکیل اختر کی اس رپورٹ کی یہ بعض باتوں کا پھر اعادہ ہو جائے کہ کتنی بڑی اسکیم بھارت اپنے ہاں لے کر آ رہا ہے۔ 125 ارب کی آبادی والا بھارت ملک بھر کے لیے، بالخصوص غریبوں کے لیے سوشل سیکیورٹی کے لیے قدم اٹھا رہا ہے۔ سوشل سیکیورٹی کا مطلب ہے کیا اور اس سے کس کو کس طرح سے فائدہ ہوگا؟ دہلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر سے میں نے ایک بار پھر یہی پوچھا۔
دیکھیے شفیع، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی آبادی 125 ارب ہے اور اس میں تقریباً 50 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کافی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آزادی کے بعد یعنی 1947 کے بعد سے ان کی زندگی میں کوئی بنیادی فرق نہیں آیا ہے۔ تو یہ پہلی کوشش، اگر کہا جائے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی کوشش ہے کہ انہیں جو غربت اور افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں
انہیں غربت سے نکالنے کی ایک کوشش چاہیے. اور اس کے تحت یہ جو نئی اسکیم جو سوشل سیکیورٹی جسے کہتے ہیں, اس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو جو غریب لوگ ہیں انہیں بہت کم پیسے پر, یعنی ایک روپیہ مہینے پر مثال کے طور پر ان کے لیے ایک پینشن اسکیم شروع کی جا رہی ہے, ایک ان کے لیے 2,00,000 روپے تک کی حادثاتی بیمہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی حادثے میں ان کی موت ہو جاتی ہے یا مفلوج ہو جاتے ہیں تو 2,00,000 روپے تک ان کے جو لواحقین ہیں انہیں دیا جائے گا. تو اس طرح کی 2-3 اسکیمیں شروع کی گئی ہیں جو جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انہیں غربت سے اوپر اٹھایا جائے.
اچھا, تو شکیل اختر, دو بنیادی سوال آ گئے یہاں پر. پہلا تو یہ کہ 125 کروڑ کی آبادی, 50 کروڑ جو ہے وہ غریب یا خط غربت کے سے نیچے ہیں, اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح کی یونیورسل فلاحی اسکیمیں بھارت جیسے بڑے ملک کی آبادی کے لیے نافذ کی جا سکتی ہے؟
یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہی سوال یہاں کے کئی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جو خاص طور سے جنہیں جو فلاحی مملکتیں کچھ یورپ میں ہیں, اور خود اگر آپ چین میں دیکھیں تو وہاں پہ بہت سی اس طرح کی جو اسکیمیں ہیں فلاحی اسکیمیں وہ نافذ کی جا چکی ہیں اور بہت مؤثر طریقے سے, خاص طور سے صحت کے سلسلے میں وہاں پر, حالانکہ وہاں پر وہ بھی اب تبدیل ہو رہی ہے لیکن صحت کے معاملے میں ہر شخص کو وہاں پر رسائی تھی, علاج سب کو میسر تھا. ہندوستان میں اکثریت جو ہے اس ملک کی وہ اگر کوئی سیریس بیماری ہو گئی, کوئی ایسی زخم کوئی بڑا ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھر یا تو وہ غربت میں چلا جائے گا یا اس کے بچنے کے جو ہے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہی اسے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
شکیل اختر, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 1 روپیہ مہینے پر پینشن کا, اور اگر حادثاتی بیمہ وغیرہ جس میں 2,00,000 روپے تک جو ہیں لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں, تو یہ فری حادثاتی بیمہ اور زندگی کا بیمہ, ان جیسی اسکیموں کے لیے تو اربوں ڈالر چاہیے ہوں گے شکیل اختر, وہ کہاں سے آئیں گے؟
دیکھیے شفیع, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں یہاں جو ہے وہ پیسے کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بد انتظامی کا مسئلہ ہے, بدعنوانی کا مسئلہ ہے. تو اس وقت اگر آپ بھارت پر نظر ڈالیں تو یہاں کافی بہت زیادہ پیسہ حکومت کے پاس انکم ٹیکس سے, دوسرے ذرائع سے, کمپنیوں سے, کارپوریٹ ٹیکس سے اچھے خاصے پیسے آتے ہیں, اور اگر اس کا انتظام اور بہتر کیا جائے, اور یہ پیسے جو آ رہے ہیں یہ بہت کم ابھی ٹیکس لوگ دے رہے ہیں اس کے باوجود آ رہے ہیں, اگر اس کا انتظام بہتر ہو جائے تو یہ پیسے اور زیادہ آ سکتے ہیں. تو حکومت یہی توقع کر رہی ہے کہ اس نظام کو بہتر کر کے وہ پیسے جو ہے وہ حاصل کر لے گی.
یہ تو سوشلسٹ اور کمیونسٹ فلسفی کے تحت ہے نا کہ میکسیمم پلیجر فور دا میکسیمم پیپل, زیادہ سے زیادہ سہولت, زیادہ سے زیادہ خوشی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے. بھارت میں ایسی اسکیموں کو سوشلسٹ پالیسی سمجھا جاتا رہا ہے, لیکن اس وقت تو وہاں دائیں بازو کی جماعت بی جے پی کی حکومت ہے.
بالکل, یہ بہت دلچسپ پہلو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر سیاسی جماعتوں میں ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے, کھلبلی سی ہے, کیونکہ جو عوامی سطح پر جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے, جو لوگوں میں تبدیلی آئی ہے, اسی کا نتیجہ آپ ایک نئی جماعت عام آدمی پارٹی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں, اور اب ایک نئے طرح کی سوچ یہاں پیدا ہو رہی ہے, اور لوگوں کو خاص طور سے سیاسی جماعتوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے جو 50-60 سال تک جو غریب آبادی کو غریب بنا کر رکھا گیا ہے, اگر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یقینی طور پر ہندوستان کی سیاست جوں کی توں نہیں رہے گی, اس میں یقیناً تبدیلی آئے گی. اسی لیے وہ ساری تبدیلیاں جو رخ ہے وہ یہ تبدیلیوں کا رخ اسی طرف ہے.
تو ایک آخری سوال یہ شکل اختر, کیا یہ کہا جائے کہ بی جے پی کی سرکار عام آدمی پارٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے مبینہ طور پر ڈر کر اب انہی کے ایجنڈے کو اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟
یقیناً, اور بالکل آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت جتنے بھی اقدامات انہوں نے جو بہت بڑے اقدامات کیے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو اسی طرح کی فلائی اسکیموں پر ان کی توجہ زیادہ ہے. وہ یقیناً جو عام آدمی پارٹی کا جو ظہور, جو اس کی عروج ہو رہا ہے, جو اس کی پاپولرٹی بڑھی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی یہ اسکیمیں اور اس طرح کی پالیسیاں وہ اختیار کر رہی ہے.
دہلی سے یہ تھے شکیل اختر. تو ایک اہم سوال یہ ہے, ہمسایہ ملک پاکستان کیا ایسا سوشل سیکیورٹی سسٹم نافذ کر سکتا ہے؟ یہی سوال میں نے پاکستان کے سابق چیف اکانومسٹ ڈاکٹر پرویز طاہر سے کیا جو ماہر اقتصادیات بھی ہیں اور شعبۂ تدریس سے وابستہ ہیں. اب میرا ان سے سوال تھا کیا یہ سسٹم پاکستان میں آ سکتا ہے؟
پاکستان میں بالکل متعارف کرایا جا سکتا ہے اگر حکمرانوں کی نیت ہو اور پاکستان کے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے ٹیکسز ادا کریں, ٹیکس وصول کرنے والے وصول کریں اور ٹیکسوں کی آمدنی کو خرچ کیا جائے ان مقاصد پہ جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا, جو کہ بنیادی طور پہ لوگوں کی بہبود ہے.
ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب, اگر پاکستان میں, بھارت میں تو دیکھیں وہ تو ایک ارب سے زیادہ کی آبادی کا ملک ہے, وہاں پہ 50 کروڑ جو ہیں وہ انتہائی غربت کے حالت میں رہ رہے ہیں. اب وہاں پر 1 روپے سے زندگی کی پینشن شروع کی جا رہی ہے, وہاں پر اگر کوئی حادثات وغیرہ ہو تو اس کے بیمے کے لیے 2 لاکھ یا لواحقین کو یا خود جس کے ساتھ حادثہ پیش آیا, اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا, اس کے لیے کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اگر اس قسم کی اسکیم آتی ہے, جتنی آبادی ہے پاکستان کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو کتنا پیسہ چاہیے اور یہ پیسہ آئے گا کہاں سے؟
پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان تو اتنے ٹیکسز جمع ہی نہیں کرتا جتنے وہ کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
ہندوستان میں پاکستان کے مقابلے میں ٹیکس جی ڈی پی ریشو دگنا ہے, آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. تو ہم نے تو ہم تو اس طرف گئے ہی نہیں, ہم تو صرف یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی حادثہ ہو جائے تو کوئی بڑا آدمی وہاں جا کے کہہ دیتا ہے کہ ہم ان کو یہ دیں گے. زکات دیتے ہیں لوگوں کو, ان کا حق نہیں دیتے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کچھ پالیسیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کچھ ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے, اور یہ اتنے ریسورسز نہیں ہوتے. اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ لوگ جو سوشلی سیکیور ہوتے ہیں تو یہ کیا کریں گے, یہ ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے نا.
ظاہر. تو ڈاکٹر صاحب, یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آزاد معیشت کے فلسفے پر یقین رکھنے والی جماعت اقتدار میں ہے, تو یہ تمام کا تمام کام, عوام کی بنیادی ضرورتیں, حقوق پڑھنے کی ذمہ داری تو حکومت کو اٹھانی چاہیے.
عوام کو ٹیکس دیتے ہیں جی, یہ بڑے لوگ نہیں ٹیکس دیتے اور ان کے نمائندے نہیں دیتے.
صحیح,
عوام کے تو پاکستان میں جو کوئی 60% ٹیکسز ہیں وہ انڈائریکٹ ہیں.
ٹھیک ہے,
تو ظاہر ہے وہ زیادہ تر عوام ہی بھرتے ہیں. جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو ٹھیک طرح سے وصول کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں پراپرٹی ٹیکس جو ہے یہ میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہے. ساری دنیا میں یہ تیسرا بڑا ٹیکس ہوتا ہے, اس میں کبھی غور نہیں کیا. پراپرٹی کلاس پہ ٹیکس لگانا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان میں کوئی ویلتھ ٹیکس بھی نہیں ہے. پاکستان میں کچھ دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی مر جائے تو اس کی اسٹیٹ میں قوم کا حصہ ہوتا ہے. پاکستان میں کوئی ڈیتھ ڈیوٹی بھی نہیں ہے. اب تو پاکستان میں بہت سے ٹیکسز کو ہیں ہی نہیں, اور جو ہیں وہ وصول نہیں کیے جاتے. اور ایک عجیب سی یہاں ایک سزا بنا دی گئی ہے کہ پاکستان بڑے مخیر لوگوں کا ملک ہے, پرائیویٹلی لوگ بہت زکات دیتے ہیں اور دسترخوان بچھاتے ہیں غریبوں کے لیے اور اس طرح کی باتیں. یہ سب کچھ لاجانی باتیں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. اب حکومت اسے خود پروڈکشن کے اندر جا کے کرتی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر سے کرواتی ہے, دونوں صورتوں میں یہ کام حکومت کا ہے.
یہ تھے پاکستان سے ماہر اقتصادیات ڈاکٹر پرویز طاہر. پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے سینٹ کے چیئرمین کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے پیپلز پارٹی کے امیدوار مسٹر رضا ربانی کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہوئے خود بھی رضا ربانی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نے اعلان آج پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں خطاب کے دوران کیا. پاکستان کے ایوان بالا میں حالیہ انتخابات کے بعد مسلم لیگ نواز کے ارکان کی تعداد بڑھ کر 26 ہو گئی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اب بھی 27 نشستوں کے ساتھ ایوان میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے حمیرہ کمل.
منگل کو وزیراعظم ہاؤس میں پارلیمانی جماعتوں کے اعزاز میں دیے گئے زہرانے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے بتایا کہ ان کی جماعت مسلم لیگ نون نہ تو سینٹ کے چیئرمین اور نہ ہی نائب چیئرمین کے لیے اپنا امیدوار نامزد کرنا چاہتی تھی۔ وزیراعظم نواز شریف نے اعلان کیا کہ وہ سینیٹر رضا ربانی کی سینٹ کے چیئرمین کے لیے نامزدگی کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور فیصلہ تو ہو چکا ہے۔
بڑی خوشی کی بات ہے کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ میں بالکل جو ہے وہ مور دین ایکسیپٹیبل ٹو اس، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے ایک وہ اپنا آدمی ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، اور ان کو اگر ان کے کندھوں پہ ذمہ داری سونپی جائے گی تو ہم سب بہت خوشی کے ساتھ اس کو قبول کریں گے۔
تاہم وزیراعظم نواز شریف نے یہ شکوہ ضرور کیا کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے گزشتہ شب ان کی جماعت کو مشاورتی اجلاس اور عشائیے میں شرکت کی دعوت ہی نہیں دی۔
ان کو میسج بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے افعال و تفعیل کے ساتھ اس کا فیصلہ کریں اور آپس میں بیٹھ کے تبادلہ خیال کریں، باقی بھی بیٹھیں اور طے کیا جائے۔ تو مجھے بہرحال اطلاع ملی کہ انہوں نے اس سلسلے میں کھانے کا انتظام کیا ہے، کل رات جو ہو گزرا ہے، تو بہت اچھا ہوتا کہ کھانے کی دعوت ہمیں بھی دے دی جاتی، ہم بھی وہاں موجود ہوتے اور بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیتے۔
یاد رہے کہ پیر کو اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا اہم اجلاس پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی زیر صدارت منعقد ہوا تھا، جس کے بعد رات گئے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کے سربراہ اسفند یار ولی نے اعلان کیا کہ رضا ربانی کی نامزدگی تمام جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ جن سیاسی جماعتوں کی جانب سے سینیٹر رضا ربانی کی حمایت کا اعلان کیا گیا تھا ان میں متحدہ قومی موومنٹ، مسلم لیگ قاف، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ شامل ہیں۔ ادھر چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے نامزد کیے جانے والے رضا ربانی نے وزیراعظم کی حمایت کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جمہوری اداروں کو مضبوط کروں، جمہوری قدروں کو آگے لے کے چلوں اور پارلیمان کی سوورنٹی اور پارلیمان کی بالادستی کو میں بڑا جلسلی دعویٰ کروں۔
توقع کی جا رہی ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے امیدوار کا اعلان اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آج ہی کیا جائے گا۔ رضا ربانی کا خیال ہے کہ ڈپٹی چیئرمین چھوٹے صوبے سے ہونا چاہیے۔
میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے ہے کہ چھوٹے صوبے سے ہونا چاہیے، بالخصوص بلوچستان سے۔ اب یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ وہ آپس میں اتفاق رائے پیدا کریں۔
سینٹ کے 52 اراکین کا انتخاب ہونا تھا، تاہم آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے فاٹا سے سینٹ کی 4 نشستوں پر انتخاب ملتوی کر دیا گیا تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی، جو کہ آج وزیراعظم کی جانب سے بلوائے گئے اجلاس اور زہرانے میں شریک تھے، نے میڈیا کو بتایا کہ وزیراعظم نے سینٹ کے اراکین کے چناؤ کے طریقہ کار میں فاٹا سے متعلق صدارتی آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔
فاٹا کے بارے میں جو پریزیڈنشل آرڈر ہے، آج فیصلہ ہوا کہ دیٹ ول بی ویڈرون امیڈیٹلی۔
پاکستان کے سینٹ میں کل 104 نشستیں ہیں، جن میں سے نصف ارکان ہر 3 سال بعد ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ سینیٹر رضا ربانی گزشتہ 47 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ سن 2012 میں 6ٹی مرتبہ سینٹ کی نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پارلیمانی خدمات کے اعتراف میں انہیں ملک کے سول اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا جا چکا ہے۔ سینیٹر رضا ربانی اس وقت سینٹ کی قومی سلامتی سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ وہ ایک ماہر قانون بھی ہیں۔ 1973 کا آئین بحال کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کا ڈرافٹ تیار کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کی سربراہی بھی رضا ربانی نے ہی کی تھی۔ حمیرہ قول، بی بی سی، اسلام آباد۔
چین نے دولت اسلامی سے رابطہ کرنے، ان سے تربیت حاصل کرنے والوں پر شکنجہ کسا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ ساتھ ہی پارلیمنٹ میں پردے، رمضان اور دیگر اسلامی شعائر کے بارے میں بھی اپنے اقدامات واضح کیے ہیں۔ نیز مولوی صاحبان کے لیے سرکاری سطح پر مذہبی علوم کی تربیت دینے کے بندوبست بھی چین کر رہا ہے۔ میں نے ان امور پر بیجنگ میں صحافی صاحبہ داس گپتا سے بات کی اور پہلے آئی ایس کے ساتھ رہ کر واپس آنے والوں کے بارے میں خاص طور پر جاننا چاہا۔
دیکھیے، یہ پہلی بار کمیونسٹ پارٹی کے جس سنجانگ کے ہیڈ ہے جھانگ چھونگشیان، انہوں نے یہ کہا کہ کئی لوگ سنجانگ چھوڑ کے وہ مڈل ایسٹ جا رہے ہیں آئی ایس اسلامک اسٹیٹ میں جوائن کرنے کے لیے۔ اور جانا تو ٹھیک ہے، کئی دیشوں سے لوگ گئے ہیں،
ठीक है,
लेकिन ये लोग लौट के आ रहे हैं और जो लौट के आए हैं तब वो पकड़े गए हैं। उससे पता चला है कि ये लोग यहाँ उसी प्रकार का टेररिज्म करना चाहते हैं सिंजान में। अच्छा। जो कि बिल्कुल डिस्टर्ब्ड एरिया है।
तो कितने हैं ये लोग?
इनकी संख्या, इनके नंबर्स नहीं दिए गए हैं।
अच्छा।
और आईएस में उनका क्या रोल है ये भी नहीं बताया है।
राइट।
लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें को अंदर की बात बता रहा हूँ कि हमने ऐसे कुछ ग्रहों को क्रश कर दिया है जो लोग आईएस ज्वाइन करके वहां लड़ाई करते थे और उनकी हमने कमर तोड़ दी है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि लॉस ऑफ लाइफ किस तरह से रोका जाए शिनजियांग में, लोगों की सेफ्टी, लोग ये ठीक से देखा जाए, इसलिए हम कई बातें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं।
ठीक,
ये उन्होंने कहा।
ठीक है। अच्छा, कुछ पर्दे की बात भी आ रही थी, इस पर कुछ साबिल जी रोशनी डालिएगा।
करीब 6 महीने पहले चीनी सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लेकिन शिनजियांग की जो सरकार है उनकी जो लोकल पार्लियामेंट है या असेंबली कहिए, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि पर्दा जो है वो इलीगल है और पर्दा को डिस्करेज किया जाए।
ठीक है।
खास करके पब्लिक में।
ठीक।
तो आज पहली बार पार्लियामेंट में आया ये बात। अब पार्लियामेंट की सेशन चल रही है तो पार्लियामेंट की सेशन में शिनजियांग के लीडर्स ने यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि नहीं, हम उस डिसीजन के साथ ही है और उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
साबिल जी, चीन की पार्लियामेंट ने मौलवियों को सरकारी सतह पर मजहबी उलूम की तरबियत देने के बारे में, यानी धार्मिक शिक्षा के बारे में करारदाद मंजूर की है, ये प्रस्ताव, इसकी क्या तफसील है?
ये एक अनोखी बात यह है कि उन्होंने शिनजियांग रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था को ऑथराइज किया है कि आप मौलवियों को ट्रेनिंग दें। अब पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूट पहले से ट्रेनिंग दे रही है लेकिन सरकार की मदद उसको इतने पैमाने में नहीं मिला था। अब उनके पास 400 विद्यार्थी थे, वो उसको 1000 पे ले लिया जाएगा, मतलब कि 1000 मौलवियों को, यंग मौलवियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ट्रेनिंग तो मजे भी होगा लेकिन ये बात सिखाई जाएगी कि इस्लाम का मतलब सेपरेटिज्म नहीं है, देश का बंटवारा नहीं है, खून खराबा नहीं है, अमन चैन से सबके साथ मिलकर रहना है, ये शिक्षा भी दी जाएगी।
तो साहिबल जी, खुद जो मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम समुदाय है उसकी जानिब से इस करारदाद पर कोई प्रतिक्रिया रद्देमल आया है या आने की अपेक्षा तवक्को है?
ये माना जाता है कि बार बार वायलेंस जो होता है वो इसी गुस्से का एक हिस्सा है। कई मामलों में गुस्सा है और कई वायलेंस होते हैं। आम तौर से बमबारी हो रही है, पुलिस पर अटैक तो बहुत रेगुलरली की जाती है और हर बार ये देखा जाता है कि पुलिस जीत जाती है।
अच्छा।
एक कार बच जाता है जो इंजर्ड हो जाता है।
अच्छा, तो ये बिल्कुल लगता
है। यही सिलसिला, मतलब हर महीने 2 ऐसे किस्से बनते हैं शिनजियांग में।
ठीक है।
और ये माना जाता है कि अब तक की कई ट्रेनिंग उनको अफगानिस्तान, पाकिस्तान के तालिबान से मिला था। ये पहली बार आईएस की बात हो रही है और सिर्फ जाना नहीं, लौट के आने वाली बात हो रही है।
तो
ये एक नया डायमेंशन,
नया डायमेंशन। तो साहिबल जी, वैसे अब तक जो चीनी मौलवी थे ये मजहबी तालीम और तरबियत के लिए, यानी धार्मिक शिक्षा और ये शिक्षा के लिए कहाँ जाते थे?
यहाँ ज्यादातर मौलवी, मतलब आप ये देखिए कि कहाँ के मौलवी है। ज्यादातर मौलवी जो निंगशा और गांगशू प्रोविंसेस के हैं उनको वो लोकल ट्रेनिंग लेते थे, वहीं से मिलते थे। लेकिन इन दिनों दुबई, आबू धाबी, सऊदी अरेबिया और बाकी अलग अलग पैसे वाले मुस्लिम कंट्रीज ने बहुत डोनेशन देना शुरू किया। कई मदरसे खोले, कई ट्रेनिंग स्कूल्स खोले और उसमें कई पैसे उन्होंने, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने खर्चा किया और गवर्नमेंट ने भी इनकरेज किया। तो तरह तरह के मुस्लिम सेक्ट्स को भी इनकरेज किया गया है और अलाउ किया गया है। दूसरा यह है कि कुछ लोग पाकिस्तान और कुछ लोग इंडिया भी गए हैं मजहबी ट्रेनिंग लेने के लिए। ऐसे कुछ लोग आपको शिनजियांग में या निंगशा में मिल जाएंगे जो अलीगढ़ से पढ़ के आए और साफ हिंदी भी बोलते हैं। मजहबी ट्रेनिंग तरह तरह से उनको मिलता है और चूंकि मस्जिद को पब्लिकली, एक पब्लिक प्लेस है तो कम्युनिस्ट पार्टी और लोकल कमेटी का अप्रूवल चाहिए। तो आमतौर से ये लोग सरकारी डायरेक्शन या मार्गदर्शन पे चलते हैं।
बीजिंग से ये थे साहिबल दास गुप्ता। امریکی صدر باراک اوباما نے حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز کی جانب سے ایران کو لکھے گئے اس خط پر نکتہ چینی کی ہے جس میں انہوں نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر جوہری پروگرام پر امریکی انتظامیہ سے ہونے والا کوئی بھی معاہدہ صدر اوباما کے رخصت ہونے کے بعد منسوخ کیا جا سکتا ہے. صدر اوباما نے ریپبلکن سینیٹرز کے اس اقدام کو ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں مداخلت قرار دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
ریپبلکن پارٹی کے 47 سینیٹرز نے ایران کے نام اپنے کھلے خط میں کہا ہے کہ شاید ایرانی رہنما امریکہ کے آئینی نظام کو پوری طرح سے نہیں سمجھتے. ان کا موقف ہے کہ ان کی حمایت کے بغیر کوئی بھی معاہدہ محض صدر اوباما اور ایرانی رہنما آیت اللہ خامنئی کے درمیان ایک انتظامی معاہدہ ہوگا. ان کے بقول ملک کا اگلا صدر بیک جنبش قلم اسے ختم کر سکتا ہے اور مستقبل کی کانگریسیں معاہدے کی شرائط کو کسی بھی وقت بدل سکتی ہیں. خط میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز کی اکثریت جنوری 2017 میں صدر اوباما کی دوسری مدت صدارت ختم ہونے کے بعد تک کانگریس میں موجود رہے گی. صدر اوباما نے ریپبلکن سینیٹرز کی اس کوشش کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی ترجیح محض یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن ہے یا نہیں.
I think it's somewhat ironic to see some members of Congress wanting to make common cause with the hardliners in Iran.
یہ بات کسی نہ کسی طرح مضحکہ خیز ہے کہ کانگریس کے بعض مزید ارکان ایران کے سخت گیر لوگوں کے ساتھ قدر مشترک پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک غیر معمولی اتحاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت جس چیز پر توجہ دیے ہوئے ہیں وہ اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اور ایک بار جب ہم یہ کر لیں گے, اگر ہم ایسا کر لیں گے تو پھر ہم امریکی عوام کے سامنے مقدمہ پیش کر سکیں گے اور مجھے اعتماد ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کر سکیں گے.
وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنیسٹ نے ان الفاظ میں ریپبلکن سینیٹرز کے خط کی مذمت کی.
I would describe this letter as the continuation of a partisan.
کہہ رہے ہیں کہ وہ اس خط کو خارجہ پالیسی چلانے اور دنیا میں قومی سلامتی کے امریکی مفادات پر پیش رفت کی صدر کی جو اہلیت ہے اسے کم کرنے کی جانبدارانہ حکمت عملی کا تسلسل سمجھتے ہیں.
The fact is the effort that is currently underway.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں اس وقت امریکہ اور اس کے بین الاقوامی اتحادیوں کی جانب سے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایرانی حکومت سے اس کے جوہری پروگرام میں کمی کے لیے, تخفیف کے لیے اہم وعدے لیے جائیں اور بین الاقوامی برادری پر یہ واضح کیا جائے کہ ان کے جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے موجود رہ سکتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ریپبلکن سینیٹرز کے خط کو پروپیگنڈا چال قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ اگر مستقبل کی امریکی حکومت نے کسی بھی معاہدے کو منسوخ کیا تو یہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہوگی. ایران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر امریکہ, برطانیہ, فرانس, روس, چین اور جرمنی بات چیت کر رہے ہیں اور یہ بات چیت اس وقت اہم مرحلے میں ہے. فریقوں کو 31 مارچ تک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے لائحہ عمل پر اتفاق کرنا ہے. امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ وزیر خارجہ جان کیری مذاکراتی عمل کے سلسلے میں اتوار کو سوئٹزرلینڈ میں اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے ملنے والے ہیں. بات چیت کا مقصد ایران کے جوہری بم بنانے کے خدشوں کا حل نکالنا ہے. ایران جوہری ہتھیار بنانے کے الزام کی تردید کرتا ہے, کہتا ہے کہ اس کا پروگرام تو پرامن مقاصد کے لیے ہے. مگر پچھلے ہفتے ہی اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو نے امریکی کانگریس سے خطاب میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاہدہ ایرانی جوہری بم کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور بعض ڈیموکریٹک رہنما کافی عرصے سے ایسے کسی بھی معاہدے پر کانگریس میں رائے شماری کا مطالبہ کرتے رہے ہیں, مگر وائٹ ہاؤس کا اصرار ہے کہ ایسے کسی بھی معاہدے کے لیے قانون سازوں کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے.
اسلام آباد سے یہ تھے احمد رضا, اور اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے, سربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے کرس ہینسن. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے. ذمہ داری ہے معصومہ ملک کی.
پاکستان میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خان زادہ نے کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ اور لشکر جھنگوی نے اب تک ایسی کوئی چیز نہیں کی جس کی بنا پر انہیں قانون کی گرفت میں لیا جا سکے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک بھر میں سزائے موت پر عائد پابندی کو فوری طور پر ختم کرتے ہوئے صوبائی حکومتوں کو سزاؤں پر عمل کی ہدایت جاری کی ہیں. دبئی میں ایک تعمیراتی کمپنی کے سینکڑوں غیر ملکی ملازمین نے کام کے ناموافق حالات اور دی جانے والی اجرتوں کے تنازع پر احتجاج کیا ہے. برما میں بلوا پولیس نے تعلیمی آزادی سے متعلق ایک نئے قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور کئی طلباء کو حراست میں لے لیا. عراقی حکام کا کہنا ہے کہ شیعہ ملیشیا کی مدد سے عراقی فوج نے تطریت شہر کا محاصرہ کر لیا ہے، جبکہ دولت اسلامیہ سے علام قصبے کا کنٹرول واپس لے لیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.